حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات
الله صل على
مجلس امام حسین ہے اور صاحب فرش عزاد زمانے کا امام، زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے سب مل کے پورے خلوص اور توجہ کے ساتھ دعائے سلامتی ہے امام زمانہ پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ حضرت محترم، نظام ہدایت اور مقام ولایت کے عنوان سے اللہ نے توفیق دی تو چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خداوند عالم سورہ یونس کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون، کہ کیا جو شخص حق کی ہدایت کرنے والا ہے وہ پیروی کے زیادہ لائق ہے، یا جو شخص خود قابل ہدایت ہے اور دوسروں کی ہدایت نہیں کر سکتا، آیا وہ پیروی کے لائق ہے، وہ اتباع کے لائق ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، تو تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تم کیسے نظریہ قائم کرتے ہو کہ جو لوگ ابھی خود لائق ہدایت ہیں، محتاج ہدایت ہیں، ان کی پیروی کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہو، جبکہ اللہ نے یہ قانون دیا ہے کہ پیروی اس کی جائے گی کہ جو ہدایت کا محتاج نہ ہو بلکہ دوسرے اس کی ہدایت کے محتاج ہوں۔ درود بھیجے محمد والے محمد، تو زانی گرامی ہدایت ایک ایسا موضوع ہے کہ اللہ نے ہر موجود کو خلق کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ اس کی ہدایت کا انتظام تھا۔
سبحان اللہ،
ہر موجود، چاہے وہ حجر ہو، شجر ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، اشرف المخلوقات انسان ہو، اللہ نے ہر موجود اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہدایت کا نظام خلق کیا ہے۔
سبحان اللہ،
اور یہ نظام ہدایت ازانِ گرامی اللہ کی سنتوں میں سے ایک اٹل ترین سنت ہے، اللہ کے قوانین میں سے ایک اٹل ترین قانون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ جب کسی شے کو خلق کرتا ہے تو ابس خلق نہیں کرتا۔
سبحان اللہ،
کائنات کا ذرہ ذرہ جب اللہ نے خلق کیا ہے تو یہ ذرہ ذرہ اپنا ایک مقصد اپنے وجود میں رکھتا ہے۔ کائنات کی ہر موجود ازانِ گرامی اپنے وجود کے اندر مقصد وجود رکھتی ہے۔ اگر ذی شعور ہے، ذی حیات ہے، ذی روح ہے، تو وہ اپنے وجود کے اندر اپنا مقصد حیات رکھتا ہے۔ اور ازانِ گرامی اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ گئے فرعون کے دربار میں اور اس کو ہدایت دینا چاہتے تھے، اور فرعون نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا خدا کی ربوبیت کے مقابلے میں، تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا کہ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا، اور جب خلق کر دیا تو سب سے پہلا کام ان کی ہدایت کا کیا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا خالق ہے اللہ سبحانہ و تعالی، رب اس کا خالق ہے، اور جب وہ اس کا خالق ہے تو ہدایت بھی اس نے اپنے ذمے لی ہے۔ زانِ گرامی دیکھیں، یاد رکھیں اس بات کو کہ انبیاء علیہ السلام سے جن لوگوں نے مقابلہ کیا ہے وہ اللہ کی الوہیت میں مقابلہ نہیں کیا، یعنی کہا کہ ہم خالق انسان ہیں، ہم اللہ ہیں، یہ نہیں کہا کبھی کسی نے۔ جب بھی آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس نے بھی اللہ کا مقابلہ کیا ہے اس نے خالقیت کے حساب سے مقابلہ نہیں کیا بلکہ ربوبیت کے حساب سے مقابلہ کیا ہے، کہ ان کو رزق دینے والا میں ہوں، ان کی پرورش کرنے والا میں ہوں، میں ہوں جو ان کے لیے سامان حیات کو فراہم کرتا ہوں، میں ہوں جو اسباب زندگی کو میسر کرتا ہوں۔ لہذا ہر وہ شخص اور ہر وہ ہستی کہ جو دوسروں کے لیے اسباب زندگی کو فراہم کرے اور اس کی پرورش کا اہتمام کرے وہ رب ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے ازانِ گرامی فرعون اس بات کا دعوے دار تھا کہ میں نے اپنی مملکت کے اندر جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں میرا رزق کھاتے ہیں یہ لوگ، میرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یہ لوگ، میں نے ان کو سامان زندگی فراہم کیا، یہ سب میرے نوکر ہیں۔ اس لیے اذان گرامی اللہ کی خالقیت کو چیلنج نہیں کیا فرعون نے بلکہ اللہ کی ربوبیت کو چیلنج کیا. رب یعنی پرورش کرنے والا, ایسی پرورش کہ جو مرحلہ بمرحلہ انسان یا کوئی بھی موجود مرحلہ بمرحلہ کمال کی منزلوں کو طے کرتے کرتے کمال مطلق تک پہنچتی ہے. اس کو کہتے ہیں زانی گرامی تربیت. اور اللہ رب ہے, اللہ مربی ہے انسان کا, اور حقیقی مربی ہے, اور وہ تمام موجودات کو مرحلہ بمرحلہ کمال اور کمال کے درجات مختلف طے کرواتا کرواتا کمال مطلق تک پہنچاتا ہے. یہ ہے اللہ عزیز گرامی. لہذا اس وقت میں عزیز گرامی کہ جب فرعون اپنی ربوبیت کا اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی, کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. آپ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خالق ہوں, کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں. تمہارے اور بھی رب ہوں گے لیکن میں سب سے اعلیٰ ہوں. تم میرے نوکر ہو, تم میرے غلام ہو, تم میرے بندے ہو کہ جن کو جن کی پرورش میں کرتا ہوں. لہذا قانون بنانے کا حق بھی میرا ہے, ہدایت دینے کا حق بھی میرا ہے. اس ملک میں قانون اگر چلے گا تو وہ فرعون کا چلے گا. کیوں چلے گا؟ اس لیے کہ فرعون رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو ربوبیت عزیزان گرامی, ربوبیت کے بہت سے ذمہ داریاں ہیں. رب وہ ہستی ہے کہ جو پرورش کرتی ہے, اور جب پرورش کرتی ہے تو ہدایت بھی وہی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, جو شخص پرورش کرتا ہے ہدایت وہی کر سکتا ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ اللہ ہمارا خالق ہے. جب اللہ ہمارا خالق ہے تو وہی ہمارا رب بھی ہے. جب وہ ہمارا رب ہے تو وہی ہمارا مالک ہے, اور جب وہ ہمارا مالک ہے تو وہی ہمارا ہادی بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کس طرح سے اور کن کن ذریعوں سے کمالات کے مدارس کو طے کرتے کرتے کمال مطلق تک پہنچ سکتا ہے. خالق جانتا ہے, خالق علم رکھتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص کسی شے کو ایجاد کرتا ہے زان گرامی, تو وہ حق رکھتا ہے کہ اس کا مینول بنائے, اس کا ہدایت نامہ بنائے, اس کی بک بنائے کہ جس بک میں اس شے سے استفادہ کرنے کا طریقہ لکھا ہو. یہ شے کیسے بنی ہے, یہ کیسے مصنوع ہوئی ہے, اس کو بتلانے والا حقدار کون ہے جس نے یہ شے ایجاد کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے ایک ایک پرزے سے, اس کے ایک ایک سسٹم سے آگاہ ہے, وہ موجود ہے اس چیز کا. تو عزیزان گرامی جب ہم ایک عام مادی چیز کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ جس نے اس کو تخلیق کیا ہے, جس نے اس کو ایجاد کیا ہے, وہی اس کا مینول بنا سکتا ہے, وہی اس کا ہدایت نامہ جاری کر سکتا ہے, تو وہ خالق کائنات جس نے انسان کو خلق کیا ہے. تو اللہ جس نے انسان کو خلق کیا جانے گرامی, یقینی بات ہے کہ وہ انسان کی ہدایت کا سامان فراہم کر سکتا ہے. تو جانے گرامی یہ ہدایت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ نے انسان کے وجود سے اور کائنات کے ذرے ذرے کے وجود کے بعد ہی ہدایت کا اہتمام کیا ہے. اور ہدایت عزیزان گرامی دو طرح کی ہے, ہدایت تکوینی بھی ہے اور ہدایت تشریعی بھی ہے. تکوینی یعنی اللہ نے ہر موجود کے اندر ہدایت کا نظام فکس کر دیا ہے. ہر موجود مجبور ہے, پتھر کا اپنا ایک نظام ہے, اشجار کا اپنا ایک نظام ہے, نباتات کا اپنا ایک نظام ہے, کائنات کا جو سسٹم چل رہا ہے زانی گرامی, چاند سورج ستارے, ان سب کا ایک نظام ہے, ہدایت کا نظام ہے. اللہ نے ان تمام چیزوں کو مسخر کرنے کے بعد, ان تمام چیزوں کو ایجاد کرنے, خلق کرنے کے بعد اللہ نے ان کا ایک ہدایت کا سسٹم رکھا ہے. کہ یہ سب اپنے سسٹم کے تحت اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اپنے کمال کے درجات کو طے کر رہے ہیں، اپنے نظام ہستی کے اندر چکر لگا رہے ہیں. اللہ نے ان کو مسخر کر کے، خلق کر کے ان کے سسٹم کو بنا دیا ہے. اور اسی طرح سے اعزائے گرامی جانوروں کے اندر بھی ایک سسٹم ہے. جانور ان کو اللہ نے ہدایت کے لیے ان کا ایک سسٹم بنایا. وہ سسٹم کیا ہے اعزائے گرامی؟ الہام کا طریقہ ہے. الہام کے ذریعے سے اللہ جانوروں کی رہنمائی کرتا ہے کہ ایک شہد کی مکھی نے کس طرح سے کہاں رہنا ہے، کہاں سے اپنا تغذیہ کرنا ہے، کہاں سے غذا لینی ہے، اور کس طرح سے شہد بنانا ہے. اللہ الہام کرتا ہے مکھی کو. قرآن مجید نے یہی کہا نا اعزائے گرامی کہ ہم نے نحل کو وحی کی. وحی سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ وحی وہ وحی نہیں ہے کہ جو نبی کے اوپر نازل ہوتی ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، یہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ الہام ہے. علماء کہتے ہیں کہ جانوروں کو اللہ الہام کرتا ہے. یہ جانوروں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے دودھ پینا ہے؟ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی تازہ تازہ پیدا ہوا ہے، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے اس نے دودھ پینا ہے، کیسے دودھ پینا ہے، کیسے اس نے چلنا ہے، کہاں اس نے گھر بنانا ہے؟ اللہ الہام کرتا ہے ان جانوروں کو. الہام ایک ہدایت کا طریقہ ہے اعزائے گرامی. اور اعزائے گرامی انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ نے ایک عظیم سسٹم قائم کیا ہے، ایک عظیم سسٹم ہے. اور وہ نظام کون سا ہے اعزائے گرامی؟ وحی کا سلسلہ ہے. جانوروں میں، نباتات میں، جمادات میں اور انسانوں میں ایک بہت بنیادی فرق ہے اعزائے گرامی کہ جمادات مجبور ہیں اپنے ہدایتی سسٹم پر عمل کرنے کے لیے. مثلا چاند جو گردش کر رہا ہے وہ مجبور ہے، وہ گردش کرے گا، وہ اپنی گردش کو روک نہیں سکتا. سورج جو گردش کر رہا ہے، کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر سے ادھر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا. وہ مجبور ہے کہ وہ اپنے اس سسٹم کے تحت زندگی گزارے اور اپنے نظام حیات کو آگے بڑھائے. وہ مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. ہاں، جانوروں کو نسبتاً مختصر سا اختیار ہے، لیکن اعزائے گرامی انسان وہ ہستی ہے کہ جسے اللہ نے مکمل اختیار دیا ہے. انسان چاہے تو ہدایت کے راستے کو اختیار کرے، انسان چاہے تو ضلالت و گمراہی کے راستے کو اختیار کرے، انسان چاہے تو اللہ کی اطاعت کرے، انسان چاہے تو اللہ کی نافرمانی کرے. یہ ہے انسان اعزائے گرامی. حضرت انسان کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے. یہ اختیار انسان کو اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ پھر ملک مقرب جبرائیل جیسا انسان فرشتہ بھی ایک مقام پہ جا کر رک جاتا ہے، لیکن یہ حضرت انسان ہے کہ جو جبرائیل سے اگلی منزلوں پر جاتا ہے. اختیار انسان کو ملائکہ مقرب سے بلند ترین درجہ عطا کرتا ہے. فرشتوں کو بھی اللہ نے، ان کے اختیار کو بھی محدود رکھا ہے. اللہ نے فرشتوں کے اندر نفسانیت کو خلق نہیں کیا، لیکن یہ انسان ہے کہ جو روح کا بھی مالک ہے اور نفسانیت کا بھی مالک ہے. یہ انسان ہے کہ جسے اختیار ہے کہ اللہ کے فرمان پر عمل کرے یا اللہ کی نافرمانی کرے. انسان کے اختیار میں اعزائے گرامی. اور اعزائے گرامی اسی لیے انسان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جب انسان اختیار رکھتے ہوئے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ نافرمانی کر سکتا ہے،
وہ جرم کر سکتا ہے، وہ ظلم کر سکتا ہے، جب ایک انسان ان تمام تاریکیوں سے بچ کر نورانیت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو تب اللہ اسے اشرف المخلوقات قرار دیتا ہے، چونکہ اس کے پاس اختیار ہے۔ اگر تو ہم بھی نباتات جمادات کی طرح مجبور ہوں، ٹھیک ہے، آپ بیج ڈالیں زمین کے اندر، پانی ڈالیں، کھاد ڈالیں، اب وہ اپنا کمال کا راستہ خود بخود طے کرے گا، ایک پودا، ٹھیک ہے، کونپل پھوٹے گی، پودا بنے گا، پودا جو ہے وہ درخت میں تبدیل ہوگا، پھر پتے نکلیں گے، پھر پھل نکلیں گے، پھر پھول نکلیں گے، اور وہ اپنی طبعی عمر کو گزار گزار کے کمال کے راستے کو طے کرے گا۔ زانی گرامی، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ جو کمال کا راستہ طے کیا ہے اس نے، اس میں مجبور ہے ایک درخت، لیکن انسان مجبور نہیں ہے زانی گرامی، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور یہی اختیار انسان کا امتحان ہے، یہی امتحان ہے زانی گرامی، یہ جو اختیار ہمیں اور آپ کو دے دیا، یہیں سے انسان زانی گرامی پتہ چلتا ہے کہ کون انسانیت کے راستے پر ہے اور کون حیوانیت کے راستے پر ہے، کون درندہ بننا چاہتا ہے، کون انسان بننا چاہتا ہے، کون فرشتہ صفت بننا چاہتا ہے، کون درندہ خو بننا چاہتا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے ہدایت کی سبیل انہیں بتا دی ہے، ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھلا دیا ہے، چاہو تو شکر کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، اور چاہو تو کفر کرو اور اللہ کی نافرمانی کرو۔ کریم اللہ عزیز گرامی، وہ رحیم اللہ کہ جس نے ہر موجود کو اس کے خاص مقصد کے تحت خلق کیا ہے، اور ہر موجود کو اس کے مقصد کے تحت اس کے اسباب ہدایت فراہم کیے ہیں، اس کے لیے خاص نظام اور سسٹم معین کیا ہے، تو زانی گرامی کیا انسان جو اشرف المخلوقات ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، کیا اس کی ہدایت اور اس کے کمال کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا ہوگا، کوئی نظام نہیں بنایا؟ بھائی نظام بنایا ہے، انسان جو صاحب اختیار ہے جب دو راہے پر آ کے کھڑا ہو جائے، جب اسے راستہ سمجھ میں نہ آئے، آپ چلے جناب صدر جانا چاہتے ہیں، اب یہاں سے آپ چلے، کون سا چوراہا آتا ہے پہلے ہمارے یہاں پہ انجولی کے بعد، واٹر پمپ پہ جا کے کھڑے ہو، اب جس کو صدر کا راستہ نہیں آتا، واٹر پمپ پہ کھڑے ہو کے چار راستے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس طرف، ایک اس طرف، ایک اس طرف، ایک اس طرف، تب وہ درمیان میں کھڑا ہو کے سوچے کہ بھائی مجھے کہاں جانا ہے، مجھے تو صدر جانا ہے، صدر جانا تھا، لیکن راستہ سمجھ نہیں آ رہا، چار راستے ہیں، میرا اختیار ہے کہ میں لیفٹ پہ جاؤں، رائٹ پہ جاؤں، سامنے جاؤں، پیچھے جاؤں، لیکن بھائی کوئی ہدایت کرنے والا تو ہو نا، کوئی رہنمائی کرنے والا تو ہو نا، تبھی تو میں اپنی منزل مقصود تک پہنچوں گا، اگر مجھے کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، مجھے جانا ہے سیدھا، میں چل پڑوں گا الٹا، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، مجھے جانا ہے سیدھا، میں چل پڑوں لیفٹ سائڈ پہ، تو میں جتنا چلتا چلا جاؤں گا اتنا اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جاؤں گا، جتنی تیز آپ گاڑی چلائیں گے، جتنے تیز آپ اپنے پاؤں چلائیں گے، اتنا آپ اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے زانی گرامی، یہ ہے زانی گرامی نظام ہدایت، کہ اگر انسان کے پاس ہدایت کا نظام نہ ہو، اگر کوئی ہادی اسے ہدایت دینے کے لیے نہ آئے، تو ایسا انسان اپنی منزل مخصوص سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یا پھر آپ کو ساری زندگی تجربے کرنے پڑیں گے، کبھی اس راستے پہ چلو، کبھی اس راستے پہ چلو، ٹھیک ہے، کبھی کوئی جناب سفورا بورڈ پہنچ گیا، پھر وہاں سے پلٹا، پھر آ گیا جناب واٹر پمپ، پھر اب لیفٹ سائڈ پہ چل پڑا، کہاں جانے، صدر جانے، تو ابھی کیا کریں جناب، چکر لگائیں پوری کراچی کا آپ، یہاں تک کہ زندگی آپ کی تمام ہو جائے. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ خالق انسان ہے، اللہ ہے کہ جس نے انسان کے اوپر احسان کیا اور 124,000 انبیاء کو ہادیان برحق بنا کر بھیجا تاکہ انسان نگران نہ ہو، انسان پریشان نہ ہو، انسان متحیر نہ ہو، چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ نہ سوچے کہ لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے، کہاں جانا ہے. ارے یہ ہادیان برحق ہیں، ان کی انگلی پکڑ لو، یہ تمہیں نجات کا راستہ بدلا دیں گے. زنگرامی، ہم ہدایت کے مسئلے میں بعض دفعہ غافل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہدایت کا سلسلہ 1400 سال پہلے کا تھا، اس کے بعد اب ختم ہو گیا سلسلہ. اچھا، اس بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے میں عرض کروں کہ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ بھی بیان ہوا ہے حاکم اسکانی نے شواہد التنزیل میں، جو اہل سنت کے بڑے معتبر عالم دین ہیں اور مفسر ہیں، انہوں نے اس کے ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی سورہ یونس کی آیت نمبر 35 کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِ إِلَّا يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کہ جو شخص حق کی ہدایت کرنے والا ہے آیا وہ پیروی کے لائق ہے، یا جو شخص خود محتاج ہدایت ہے دوسروں کی ہدایت نہیں کر سکتا تو آیا وہ زیادہ پیروی کے لائق ہے، تو تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو حاکم حسکانی کہتے ہیں کہ رسول کی محفل جمی ہوئی تھی، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور اتنے میزان گرامی دو افراد آئے، آپس میں اختلاف کرتے ہوئے لڑتے ہوئے آئے، رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا کلمہ گو ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے درمیان فلاں مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا، نزاع پیدا ہو گیا، تو یا رسول اللہ اس مسئلے کو حل کر دیجئے تاکہ ہم سکھ سے اپنے گھر جا سکیں. کہا اچھا، ایسا کرو کہ وہ جو فلاں فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمہارے اس جھگڑے کو نمٹا دیں گے، جاؤ وہ فیصلہ کر دیں گے. یہ حاکم حسکانی نے نقل کیا. تو یہ دونوں حضرات چلے گئے، کسی کونے میں جا کے بیٹھ گئے ان صحابیوں کے ساتھ، اور جا کر اس مسئلے کو اپنا مدعا بیان کیا، اپنا کیس پیش کیا. اور اب جو فیصلہ ہوا اذان گرامی، ان صحابہ نے جو فیصلہ کیا، تو ایک دفعہ یہ رسول کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے ہمیں قبول نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا بھی ماجرا کیا ہے، کیوں قبول نہیں ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے یا رسول اللہ کہ اس نے جو فیصلہ کیا وہ علم اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، نہ اس کو قبول ہے نہ مجھے قبول ہے. تو یا رسول اللہ اس مسئلے کو حل کریں، ہم اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے. تو یا رسول اللہ نے ایک دفعہ علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے علی، اٹھو اور جا کر میری قوم کے اس دو افراد کے فیصلے کو فیصلہ کر دو، مسئلے کو حل کر دو. ایک دفعہ علی اٹھتے ہیں، مسجد کے کونے میں جاتے ہیں، دونوں سے مدعا سنتے ہیں اور بہت ہی جلدی واپس آ جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا بس علی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فصل الخطاب ہے، علی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل حقیقت کے مطابق ہے. اللہ اکبر. کچھ منافقین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بڑی بری لگی یہ بات کہ جب دوسروں نے فیصلہ کیا تو تم نے قبول نہ کیا، اور جب علی نے فیصلہ دیا تو تم نے فوراً سے قبول کر لیا، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ تم نے کیوں علی کے فیصلے کو قبول کیا ہے؟ ابھی ان منافقین کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے. حاکم حسکانی کہتا ہے کہ جبرائیل اس آیت کو لے کر نازل ہوئے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدی فما لکم کیف تحکمون، جو شخص خود لائق ہدایت ہو وہ دوسروں کی ہدایت نہیں کیا کرتا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہدایت کا محتاج ہو، اب دیکھیں نا تاریخ میں یہی تو ظلم ہوا نا، عالم اسلام کی جو تاریخ ہے اعزان گرامی، اس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہادیان برحق جو حق کی ہدایت کرنے والے ہیں، وہ علی کہ جس کے متعلق ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں علی جائے گا وہاں وہاں حق جائے گا۔ تذکرہ گرامی اس حدیث کے ہوتے ہوئے بھی، اور تمام شیعہ سنی نے اس حدیث کو قبول کیا، تمام مذاہب اس حدیث کو قبول کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ، جو شخص حق کی ہدایت کرنے والا ہو، علی سے بڑھ کر پوری تاریخ میں اذان گرامی کوئی نہیں ہے جو حق کی ہدایت کرنے والا ہو۔ لیکن افسوس اذان گرامی پوری تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ علی اور اولاد علی کو کس طرح سے اذان گرامی نظر انداز کیا گیا، کس طرح سے دیوار سے لگایا گیا۔ اذان گرامی تاریخ ہماری آل محمد کی تاریخ مظلومیت سے بھری ہوئی تاریخ، جو لوگ کہتے ہیں نا دین سیاست سے جدا ہے، انہوں نے سب سے زیادہ سیاستیں کی ہیں پوری تاریخ میں، ٹھیک ہے، یعنی رسول کی وفات کے بعد دین و سیاست جدا ہوا۔ جانے گران اس دین و سیاست کی جدائی کے قائل لوگوں نے سب سے زیادہ سیاست کی ہے، اور اس سیاست کا بنیادی ترین مقصد کیا تھا، وہ آل رسول کہ جو ہادیان برحق ہیں، وہ محمد والے محمد کہ جن کے گرد انسانیت نے گھومنا تھا، وہ محمد والے محمد کہ جنہوں نے انسانیت کو کمال کا راستہ دکھلانا تھا، ان کو اس طرح سے معاشرے سے حذف کر دیا جائے، اس طرح سے ان کو دیوار سے لگا دیا جائے کہ پھر اب آنے والے تازہ مسلمان آل محمد کو پہچانتے نہ ہوں، آل محمد کو جانتے نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی محراب عبادت میں شہید ہوتے ہیں تو شام کے مسلمان سوال کرتے ہیں کہ علی مسلمان بھی تھے۔ حسن گرامی یہ ایک عجیب مرحلہ ہے تاریخ کا، وہ علی جو سب سے پہلا مسلمان ہے مردوں کے اندر، سب سے پہلا مسلمان ہے کہ جس نے رسول کا ساتھ دیا، سب سے پہلا مومن ہے کہ جس نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت گرامی آج اسی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے شام کی سرزمین کے اوپر کہ علی مسلمان بھی تھے۔ یہ ہے سیاست بنو امیہ اذان گرامی، یہ ہے سیاست شیطانی کہ جس میں شیطان ہدایت کے تمام راستوں کو بند کرنا چاہتا ہے۔ اذان گرامی تاریخ میں آپ دیکھیں آل محمد کے اوپر یہ جو ظلم ہوا، یہ جو مظالم ہوئے، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ تھا انسانیت کی گمراہی۔ انسان گمراہ ہے، مسلمان گمراہ ہے، وہ قرآن مجید کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، آج وہ قرآن مجید اذان گرامی لوگوں کے درمیان موجود ہے، اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے، اپنے متن کے ساتھ موجود ہے، لیکن افسوس کہ وہی قرآن مجید امت کے درمیان ایسی کتاب بن گئی, میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں, کہ اسی قرآن مجید سے لوگ اختلافات کرنے لگے آپس میں, اسی کتاب ہدایت سے بجائے اس کے کہ ہدایت لیتے اور اسلامی معاشرہ کمال اور ترقی کی منازل کو طے کرتا, آج اسلامی معاشروں کو قرآن کے ذریعے سے تباہ کیا جا رہا ہے. اسلامی معاشروں کو اذان گرامی آج قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے تباہ کیا جا رہا ہے. قرآن ہدایت کے لیے, قرآن انسانی معاشروں کو ترقی دینے کے لیے آیا ہے, انسان کو ترقی دینے کے لیے آیا ہے, مانوی لحاظ سے بھی, مادی لحاظ سے بھی. قرآن ہے کہ جو انسانوں کے دلوں کو ایک کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن افسوس کہ قرآن مجید میں آج ایک ایک سورے میں 70-70 تفاسیر ہیں. بھائی کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کا معنی کیا ہے؟ اگر 70 مفسرین ہیں تو 70 آراء ہیں ان کی, تو بھائی ہدایت کیسے لوگے؟ کیسے پتا چلے گا کہ کوثر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کتاب ہدایت ہے نا, تو یہ کتاب ہدایت تمہاری ہدایت کرنے کے بجائے کیوں تم اسی کتاب سے ہدایت لینے کے بجائے گمراہی کے راستوں پہ جا رہے ہو, حقائق ڈھونڈنے کے بجائے تم ضلالت و گمراہی ڈھونڈ رہے ہو, مسلمانوں کی ترقی اور نجات کے بجائے مسلمان معاشروں کو تباہ کیا جا رہا ہے. حافظان قرآن اسی معاشرے کے اندر موجود ہیں لیکن تعلیمات قرآن نہیں ہیں, حقیقی تفسیر قرآن موجود نہیں ہے, ہدایت قرآن موجود نہیں ہے. کس وجہ سے جانے گرامی؟ اس وجہ سے کہ جب نبی نے یہ فرما دیا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور دوسری میری عترت اہل بیت, جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. رسول نے ضمانت دی ہے جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی تھی کہ اگر تم نے ایک چیز سے متمسک ہوئے اور دوسری چیز کو تم نے چھوڑ دیا تو کوئی گارنٹی نہیں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے. نہیں, گمراہ ہوگے. جس نے قرآن سے تمسک اختیار کیا, اہل بیت کو چھوڑ دیا, وہ بھی گمراہ ہو گیا, اور جس نے اہل بیت کو پکڑ لیا اور قرآن مجید کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہوا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دونوں سے تمسک اختیار کرو, قرآن اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہدایت کرتا ہے اور اہل بیت قرآن مجید کی حقیقی مفسر ہے. جو قوم بھی ان دونوں سے تمسک اختیار کرے گی اللہ ہی اسے ہدایت عطا کرے گا. لیکن افسوس اذان گرامی کہ امت مسلمہ پوری تاریخ میں اس رسول کی وصیت پر عمل نہ کر کے گمراہی اور اختلافات کا شکار ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث ہے اذان گرامی حضرت رسول اکرم کی, ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے, یہ رسول کے الفاظ ہیں, اہل سنت نے بھی اس روایت کو نقل کیا. بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے, 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے, اور میری امت محمد کی امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اللہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, اور ان میں سے صرف ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ایک فرقہ صرف نجات یافتہ ہوگا، باقی سب کے سب گمراہ ہوں. تو آج دیکھ لیجئے آپ سارے کے سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے میں اور اپنے آپ کو جنتی اور دوسروں کو جہنمی ثابت کرنے میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے، کفر کے فتوے جاری کرنے. پوری تاریخ میں تقسیم در تقسیم در تقسیم. آخر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں جو ہدایت کا راستہ دکھلایا تھا، اے مسلمان تم نے اس ہدایت کے راستے سے منہ موڑا ہے، پشت دکھائی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہی، ضلالت، اختلاف، تشدد آج امت مسلمہ کا مقدر بن گیا ہے. بس اذان کے بعد، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. آج لیٹ مجلس شروع ہوئی ہے اور امید ہے کل ذرا جلدی ہوگی کیونکہ مجھے آگے بھی جانا ہوتا ہے. تو اذان گرامی، آل محمد ہادیان برحق ہے اور حسین اس ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی. جب انسانیت ظلمتوں اور تاریکیوں کے سمندر کے اندر غوطہ ور ہو اور غرق ہو رہی ہو، تو اس وقت حسینیت کی کشتی کشتی نجات بن کے انسانیت کو نجات دینے کے لیے آتی ہے. اور جب خود اندھیرا ہو ظلمتوں کا، جب تاریکیاں ہوں ظلم و ستم کی، جب طاغوت کا راج ہو، تو اس وقت حسینیت ہدایت کا چراغ بن کے اس گھپ اندھیرے میں حق و باطل میں تمیز پیدا کر دیتی ہے. یہ ہے حسین. بس ازدا حسین شہید ہو گئے اور ذوالجناح اس عالم میں خیام کی طرف آیا ہے نازاداروں، کہ زین ڈھلکی ہوئی ہے ذوالجناح کے سر پہ، حسین کا خون مقدس ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، باغیں کٹی ہوئی ہیں. ایک دفعہ آواز بلند کر رہا ہے، الظلیمہ الظلیمہ، ہائے ظلم ہو گیا، ہائے ظلم ہو گیا، نبی کی بیٹی کا بیٹا تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. عزیزانوں، جب یہ ذوالجناح امام حسین کے لاش کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا نا، تو کسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ ذوالجناح، یہ اس بڑا باوفا ہے، بڑا زبردست گھوڑا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں. بس جب پکڑنے لگے نازاداروں، تو گھوڑے نے ایک دفعہ لاتیں چلانا شروع کی اور تاریخ نے لکھا کہ 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. بس اب کسی نے تیر کمان میں پیوست کر کے اب جو کھینچ کے چلانا چاہا، تو عمر سعد نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ظالم، یہ رسول اللہ کا ذوالجناح ہے، اس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، دیکھو اس کو تیر نہ مارنا. او ظالم ابن زیاد، ارے یہ وہ گھوڑا ہے جس پہ رسول سواری کیا کرتے تھے، ارے یہ وہ حسین ہے جو رسول کے دوش پر سوار ہوا کرتا تھا. رسول کی سواری کا اتنا احترام، لیکن رسول کے بیٹے کا کوئی احترام نہیں ہے. اجرکم اللہ، بس گھوڑا آیا. عزاداروں، ایک دفعہ سکینہ نے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنی، اما فضا سے کہا، اما فضا ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے گا. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا عزاداروں، ایک دفعہ سکینہ کہتی ہے، ارے میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا. اب جو نگاہ پڑی ذوالجناح پر، کہا ہائے میرا بابا مارا گیا. Thank you.
اجرکمل اللہ، ہائے میرا بابا مارا گیا، بیویاں آ گئی گھوڑے کے گرد جمع ہو گئی، ہر بیوی بہن کر رہی ہے ہائے میرا آقا کہاں ہے، گھوڑے مجھے بتا میرا آقا کہاں ہے، کوئی بیوی کہتی مجھے بتاؤ اے گھوڑے اے زلجنا میرا بھائی کہاں چھوڑ آئے ہو. اور سکینہ نے، سنو گے عزاداروں، عجیب بیان کیے ہیں مقاتل نے لکھا، ایک دفعہ سکینہ نے اپنے رخسار گھوڑے کے منہ پہ رکھ کر کہا، ارے بابا کے ہنس پہ با وفا، مجھے اتنا تو پتا چل گیا کہ میرا بابا مارا گیا ہے، بس اتنا بتلا دے، ہل سو قیابی ہم کو تلا تشانا، ارے اتنا بتلا دے میرا بابا جب خیمے سے گیا تھا بڑا پیاسا تھا، بڑا بھوکا تھا، ارے اے گھوڑے یہ بتا دے جب میرے بابا کو کسی نے ذبح کیا تھا، ارے میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا یا نہیں پلایا. اجرک اللہ، شام غریبا کا منظر آ گیا، شام غریبا کا گھب اندھیرا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے عزاداروں کہ میں نے دیکھا ایک معصوم بچی ہے جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، کبھی مشرق کی طرف دوڑتی ہے کبھی مغرب کی طرف دوڑتی ہے. میں نزدیک گیا، میں چاہتا تھا کہ اس کے دامن یہ آگ بجھاؤں، لیکن جیسے جیسے میں نزدیک ہوتا تھا، سنو گے عزاداروں، ویسے ویسے بچی دور ہوتی چلی جاتی تھی. میں بچی کے نزدیک ہو رہا تھا، بچی کہتی تھی مجھے بہت تماچے مارے گئے، مجھے بہت تازیانے مارے گئے، او ظالم اب مجھے تازیانے نہ مارنا، میں یتیم بچی ہوں. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اس معصوم بچی سے کہا، او بچی میں تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں سنو گے، جب اس بچی نے یہ دیکھا کہ یہ شخص ہمدردی کر رہا ہے، میرا ہمدرد ہے، ایک دفعہ اس بچی نے ہاتھ جوڑ کے کہا، او میرے ہمدرد، اگر میرے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا بتلا دو کہ نجف کا راستہ کہاں پر ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بچی نجف کا راستہ پوچھ رہی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے رو کر کہا، بچی نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہے، کیا جانا چاہتی ہے؟ کہا ہاں نجف جانا چاہتی ہوں تاکہ اپنے دادا علی مرتضی شیر خدا، ارے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑنے والا، صاحب ذوالفقار کو اپنے منہ کے تماچوں کے نشانات دکھا سکوں، اپنے تازیانوں کے نشانات دکھا سکوں. ارے شیر خدا مشکل کشا، کائنات کے ذرے ذرے کے مولا، آپ کی بیٹی سکینہ کے درے چھین لیے گئے، آپ کی بیٹی سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، تازیانے مارے گئے، تماچے مارے گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.